الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنات وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبكم من ذا نبيل بصر وذا سامين الكرام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، اور اس میں جہاں سے چاہیں مزے سے کھائیں، اور اس درخت کے قریب مت جائیں ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ معزز سامعین کرام، اللہ کریم نے جب یہ حصہ ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ فرشتوں سے جب یہ ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب پیدا فرمانے جا رہا ہوں، تو پھر اس نائب کی تخلیق، پھر علوم کا عطا فرمانا، پھر اس درجے کی علوم کا عطا فرمانا کہ فرشتے قاصر ہیں ان حدوں کو جاننے سے، فرشتوں کی شناسائی کا سبب اللہ کریم نے ان علوم سے متعلق حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا، پھر اس عظمت کا اظہار عطا فرمانے کے بعد فرشتوں کو سجدے کا حکم عطا فرمایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس موضوع پر کہ وہ سجدہ تعظیماً تھا یا واقعتاً جیسے ہم نماز کا سجدہ کرتے ہیں ایسے ہیں، لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ تعظیم جو ہے وہ اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی، اور وہ جو سجدہ ہے وہ اس مخلوق کا اس تعظیم کا ماننا ہے اور اظہار ہے اپنے سے اس نائب کو اللہ کریم کا زیادہ قرب اور زیادہ بلندی جو اللہ نے عطا فرمائی اس کا ماننا ہے، اقرار ہے۔ پھر ایک تسلسل میں متصل حصے جو ہیں زندگی کے وہ رواں ہو گئے۔ اللہ کریم نے اس حصے اس کے بعد جو اگلا حصہ ارشاد فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آدم علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں، یعنی تخلیق ہے، پھر علوم کا عطا فرمانا ہے، پھر عظمت عطا فرمائی گئی، اس کے بعد رہنے کا مسکن جنت عطا فرمائی۔ اب جو جانا، اس جاننے کا عملی زندگی میں جو تجربہ ہے، یہ وہ باب شروع ہوا۔ اب اس میں مفسرین کرام مختلف پہلو لیتے ہیں، جنت کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ وہ جنت نہیں ہے جو مخلوق کو قیام قیامت اور حساب کتاب کے بعد جو مخلوق جنت میں جائے گی، اس لیے کہ وہاں پر تو کوئی شے مانے ہے نہیں، وہاں کوئی امتحان مقصود نہیں ہے، اور وہاں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ اہل جنہ جو چاہیں گے وہ انہیں نصیب ہوگا۔ تو یہاں تو ایک حکم ہے کہ باقی جو حصے استعمال کریں سو کریں، لیکن ایک جگہ جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، ایک جگہ امتحان آ گیا ہے، تو اس جنت کی تو یہ صورت نہیں۔ پھر دوسری بات، کچھ اس آراء کو بھی لیتے ہیں، کسی زمین پر جو اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی اولاد کو بسانا تھا، تو شاید کوئی ایسی جنت جو اللہ کریم نے دنیا میں پیدا فرمائی۔ تو یہ مختلف پہلو ہیں جو علماء کرام اپنے اپنے علمی درجے کے حوالے سے اور حد شرعی کے اندر رہتے ہوئے بحث فرماتے ہیں، لیکن جو حتمی بات ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار اللہ کریم نے پہلو، چونکہ کوئی بھی کام جب کیا جاتا ہے تو اس کے بے شمار نتائج ہوتے ہیں، ایسے بہت سے نتائج جس سے مخلوق واقف ہوتی ہے تو ایسے بہت سے نتائج وہ بھی ہوتے ہیں جس سے ہم عمومی طور پر واقف نہیں ہوتے، کیونکہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو رہنے کے لیے جنت کا لفظ استعمال فرمایا، تو پھر قرآن و احادیث میں اس جنت سے متعلق اس سے زائد ارشادات جو ہیں وہ نہیں ملتے، نہیں ارشاد فرمایا گیا۔ تو جو حتمی بات ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک جو حکم یا جہاں تک جو بات ارشاد فرما دی گئی ہے، اس نائب کا کام ہے کہ اپنی نیابت کی حدوں کی جو پہچان ہے، اس پہچان کے ساتھ ان حدوں میں رہے۔ ہمارے ہاں عموماً رواج ایسا ہو گیا ہے کہ وہ امور جو ہم سے متعلق ہیں وہ ہمارے لیے بعید حیثیت رکھتے ہیں، اور اولیت حیثیت ان امور کو ہم دیتے ہیں جو ہم سے متعلق ہیں نہیں۔ اب عبادات میں سب سے بڑا حکم نماز کا ہے، اب میں نماز کی کتنی پابندی کرتا ہوں، اس کی ادائیگی خشوع خضوع سے لے کر ادائیگی کے احکامات تک کتنی تیاری کرتا ہوں، کتنا احسن انداز اختیار کرتا ہوں، اس پر اگر میں نہ سوچوں اور میں اس بحث میں پھنس جاؤں کہ وہ جنت کون سی تھی، کیا وہ زمین پر تھی، کیا وہ عرش پر تھی، کہاں تھی، کیا وہی جنت ہے جو حساب کتاب کے بعد مخلوق کو میسر آنی ہے، اللہ نے عطا فرمانی ہے، یا کوئی اور جنت تھی، اب یہ موضوع مجھ سے متعلق سوال پیدا نہیں کرتا، لیکن اس سے متعلق میں ایسے ایسے سوالات اٹھا رہا ہوں کہ شاید وہ سوالات میرے لیے امتحان کا سبب بن جائے۔ تو جب بھی دینی موضوع آئے معزز خواتین و حضرات، اس باریکی کا لحاظ رکھنا چاہیے، چونکہ یہ موضوع نازک ہوتا ہے اور مزاج ایسے بن چکے ہیں کہ ہم پہلے اعتراضی پہلو اٹھاتے ہیں اور پھر ثابت ہونے پر مانتے بھی ایسے ہیں کہ جو نہ ماننے جیسا ہو۔ حالانکہ اچھائی کا گمان دینی درس ہے، ہماری ابتدا جو ہے وہ منفی انداز سے ہوتی ہے۔ کسی سے متعلق بھی رائے ہم نے دینی ہو، جب تک وہ اپنے آپ کو اچھا ثابت نہ کر لے تب تک ہم اسے اچھا نہیں مانتے۔ حالانکہ دینی درس یہ ہے کہ جب تک کسی کی برائی ظاہر نہ ہو اس سے متعلق جو گمان ہے وہ اچھائی کا رکھا جائے۔ تو اسی طرح جب اس حصے کی بات آئے گی تو یہاں حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں بے شمار چیزیں ہوں گی، اللہ کریم کی ذات بہتر جانتے ہیں کہ سارے میں کیا کیا راز پوشیدہ ہیں۔ تو ایک بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں بسنے کے لیے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اب جب پیدائش کے بعد علوم عطا فرمائے تو ان علوم کے تحت زندگی کا بسر کرنا یہ ایک ایسا حصہ ہے کہ اس کے تجربے میں سے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم نے گزار دیا۔ اب ایک اور پہلو عرض کروں کہ جنت کہ جب پھلوں کا ذکر آتا ہے، اور خاص وہ بخشش کے حصے جو قیامت کے بعد مخلوق کو نصیب ہونے ہیں، ان کام گاہوں کا جب ذکر آتا ہے تو پھلوں کے ساتھ یہ ارشاد فرما جاتا ہے کہ ان جیسے پھل تو ہم نے پہلے بھی کھائے۔ تو اس کی تفسیر میں دونوں حصے آ جاتے ہیں کہ جنت کا ایک پھل دو مرتبہ کھانا، یا دنیا میں اس کی مشابت کے جو پھل کھانا۔ تو دنیا کی مشابت کا بھی اگر مثال جنت میں دی جا رہی ہے، تو پھر جنت میں بھی جو پھل، جو غذا، جو خوراک، جو رہن سہن کا انداز، اس کی تعلیمات جو عطا فرمائی جا رہی ہیں، انہی حصوں کا پھر دنیا میں بھی تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اختیار فرمانا تھا۔ تو یہ ایک عملی صورت تھی علم کی کہ جس میں سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور مائی ہوا آپ اس میں سے گزر رہے ہیں، اللہ کریم نے آپ کو پہلی قیام گاہ جو عطا فرمائی ہے وہ جنت عطا فرمائی ہے، اور فرمایا وَقُلَا مِنَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، کہ اس میں جہاں آپ کو رہنے کا حکم دیا گیا ہے، رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی گئی ہے، اس میں سے جہاں چاہیں مزے سے کھائیں، شوق سے کھائیں، لطف سے کھائیں پئیں۔ ولا تقرب هذه الشجره، مگر ایک خاص درخت ارشاد فرما دیا گیا، اس درخت کے قریب مت جائیں، فتکون من الظالمین، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ جو عملی صورت حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حیات کی وہاں اللہ کریم نے عطا فرمائی، اسی کے تحت اگر آپ غور فرمائیں کہ دنیا میں بے شمار حصے ایسے ہیں کہ جنہیں اختیار کرنا، جنہیں استعمال کرنا اجازت ہے، اور کیسی کتنی ایسی جگہیں ہیں جہاں منع فرما دیا گیا ہے کہ یہ تجاوز ہے، یہ نقصان دہ ہے، یہ اللہ نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو وہ جو حصے اختیار کرنے ہیں اور جو جن باتوں سے رکنا ہے، تو یہ تربیت ہے کہ اس جہاں جس حصے میں آپ رہ رہے ہیں، جو جی آئے کھائیں پئیں، اچھے انداز سے رہیں، ہاں مگر ایک جگہ، ایک درخت فرما دیا گیا کہ اس کے قریب تک نہ جائیں۔ دوسرا پہلو جو اس تنبیہ میں ہمارے لیے سبق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی وہ بات جو منع ہو اس کے قریب نہ جانا اس سے بچنے کا سبب ہوگا، اور اگر کسی شے جو منع یا کوئی عمل منع کر دیا گیا ہے، کوئی عمل ایسا جو ناپسندیدہ ہے، اس میں اس کے قریب رہنا، اس کو موضوع بحث رکھنا آہستہ آہستہ بندے کو اس میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہم سے زیادہ محنت کر رہے ہیں وہ جو دین اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ قرآن کریم میں جہاں مجاہدین کو ان کی سخت حالات کے حوالے سے ارشاد فرمایا گیا، وہاں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جو تمہارے خلاف لڑتے ہیں، جو تمہارے خلاف کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی مشکلات میں سے گزرتے ہیں۔ تو ایک جو کشمکش جاری ہے، اس میں جو حق کے خلاف لڑ رہے ہیں وہ ہم سے زیادہ محنت کرتے ہیں، بھلا کس بات کا؟ کہ وہ اصول کیا ہیں جن پر اس امت کی تعمیر ہوتی ہے؟ تو آپ دیکھیے، پوری کوشش کی گئی کہ تحریف کی جائے قرآن کریم۔ یہ قرآن کریم کو اللہ کریم نے عظمت عطا فرمائی کہ اسے حفاظت الہیہ نصیب ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی آمیزش نہیں کر سکا، پوری کوشش کی گئی نہیں کر سکا۔ پھر کوشش کی گئی کہ ایسے لوگ متعارف کرائے جائیں، انہیں مسلمانوں کے سربراہ کی حیثیت سے مسلمان معاشروں میں جو ہے مخلوق تک ان کی ایک حیثیت کے ساتھ شناسائی کرائی جائے۔ انہوں نے کہا نماز کی ضرورت نہیں ہے، کہاں قرآن کریم میں ایسی نماز لکھی ہوئی ہے؟ آپ نماز دل میں سوچ لو تو ہو گئی، یہی کافی ہے، قرآن کریم میں کہاں رکوع سجود لکھے ہوئے؟ اب یہ بھودی باتیں ہیں، ان کا ایک جواب بے شمار اعتراضات کے پرخچے اڑا دیتا ہے، لیکن ان اعتراضات کا حوالہ یا جواب موضوع نہیں ہے۔ موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے احکامات کو جس درجے کا ہمیں ان سے متعلق شناسائی، ان سے متعلق محنت، ان سے متعلق اختیار کرنے تک کا پہنچنا ہے، ہم اس میں کمزور ہیں۔ جو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں وہ اس میں زیادہ توانائی صرف کرتے ہیں۔ اسی میں ایک غور کیجئے، جہاں جب یہ فرمایا گیا نا کہ ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، کہ قریب مت بھٹکیں وگرنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تو آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں برائی کتنی عام کی جا رہی ہے، بے حیائی کتنی عام کی جا رہی ہے۔ آپ آج کا جو میڈیم ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے، آپ کے اسکرین کے حوالے سے ٹیلی ویژنز ہیں، آپ ان ذرائع ابلاغ ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو آپ کوئی صالح شے ڈھونڈنے بھی جائیں تو آپ کو ایسی چیز آپ کی اسکرین پر آ جائے گی جو نہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ بے حیائی کا سبق دیے جا رہی ہے۔ اتنا آسان کر دیا گیا ہے جو ہے بے حیائی تک پہنچنا، اس میں مبتلا ہونا، اور ہم ہیں کہ ہم اپنے جو احکامات ہیں انہیں اختیار نہیں کرتے، اور اسی روش کا شکار ہوتے جا رہے ہیں جس روش کا ہمیں دین کے خلاف جو کام کرنے والے یا دین کے خلاف جو برسر پیکار قوتیں, جو شیطان حزب الشیاطین ہیں, جو حزب الشیطان ہیں, ان کی پیروی میں بھٹکتے رہتے ہیں. تو موضوع سامعین کرام, اس بحیائی میں یہ جو صورتیں ہمیں دکھائی جاتی ہیں, یہ ابتدا ہے اس بحیائی میں ڈوبنے کی. جب اس ابتدا کو ہم دیکھنا شروع کر دیں تو آہستہ آہستہ بحیائی میں بندہ مبتلا ہو جاتا, اور یہ ایسا موذی مرض ہے کہ بے شمار نقصانات جو ہیں وہ ظاہر اور باطن دونوں کے کرتا ہے. باطنی تو بات بڑی واضح ہے کہ اللہ کریم سے دوری ہے, ایمان کی جو چاشنی ہے اس میں کمزوری ہے, اور ظاہری پہلوؤں میں ذات سے لے کر خاندان تک کے اجڑنے کا سبب بنتا ہے. اور آپ غور کریں کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے بے حیائی ہمارے معاشرے کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ہم اس بے حیائی کے پھیلنے میں ساتھ سبب ہو رہے ہیں. تو یہاں سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جس برائی سے اللہ کریم نے رکنے کا حکم عطا فرمایا ہے تو اس سے متعلق بے حیائی کے جتنے پہلو ہمیں وہیں ابتدا سے اس سے بچنا چاہیے. جتنا ہم اجتناب کریں گے برائی سے, بے حیائی سے بچنے کا, اتنا برائی تک کے پہنچنے سے بھی بچتے چلے آئیں. تو فرمایا فتکون من الظالمین, ورنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. اب یہاں جب یہ ترجمہ ظالم کے حوالے سے کیا جائے تو یہاں موضوع بڑا نازک ہے, چونکہ ارشاد اللہ کریم فرما رہے ہیں اور جس ذات کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ اللہ کریم کے نبی اور رسول ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب فرمایا جا رہا ہے اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطاء, اور آپ سے متعلق جب لفظ ظالم ترجمہ کیا جائے گا تو جو ترجمہ کر رہا ہے وہ اپنا نقصان کرے گا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں گستاخی کا مرتکب. اللہ کریم کی ذات غیور ہے, اولیاء اللہ سے جو دشمنی ہے اس سے وہ اپنے ذات سے دشمنی ارشاد فرماتا ہے. جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرے گا وہ پھر کہاں جا کر اس کی بات پہنچے, تو بہت بڑا خسارہ اٹھائے گا. اب لفظ ظلم پر جب بحث کرو گے تو ظلم ہوتا ہے کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹا دینا, یہ ظلم ہے. اب کس درجے کا ہٹایا, کون سی شے تھی یا کون سی بات ہے, وہ ظلم اتنا بلند ہوتا جائے گا, اتنا بڑھتا جائے گا. ظلم بلند تو خیر کیا ہونا, ظلم تو گراوٹ ہی ہے, لیکن اتنا بڑا ظلم ہوتا جائے گا. اور یہی بات جب یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ اس کے قریب مت جائیے گا وگرنہ آپ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ کریم نے یہ ایک امتحان اس دار العمل سے پہلے انہیں ایک امتحان کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کر دیا. پھر ارشاد فرمایا فَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ أَنَّا فَأَحْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, فرمایا پھر شیطان نے ان کو اس سے بہکایا تو جس میں تھے, یعنی جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا. موضوع سامعین کرام, پہلے تنبیہ فرمائی گئی کہ یہاں احتیاط کیجئے, یہاں سے رک جائیے, نہیں تو نقصان اٹھائیں گے. دوسرے حصے میں اگلی بات جو شیطان کی دشمنی ہے وہ بیان فرمائی گئی. اب جہاں یہ واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے وہاں ہمیں اپنی ابتدا سے آشنائی عطا فرمائی جا رہی ہے کہ کہاں کیا کتنا اللہ کریم پر تم پر احسان ہے. تو فرمایا پھر شیطان نے ان کو اس سے بہکایا. اب شیطان نے بہکایا, اس میں مختلف حصے جو روایات کے ملتے ہیں. پھر اس درخت کے حوالے سے جو بات ملتی ہے کہ جسے منع فرمایا گیا تھا, اس میں گندم کا ذکر آتا ہے جو اکثر, لیکن اور بھی بے شمار جو ہیں جنس بیان کیے جاتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کا تذکرہ نہیں فرمایا گیا. تو ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ کوئی ایک شے خوراک کے حوالے سے ایسی تھی جسے اللہ کریم نے منع فرمایا. تو شیطان نے بہکایا، اب شیطان کا جنت میں جانا جب وہاں سے اللہ کریم کے حضور سے اسے نکال دیا گیا، تو پھر یہ جنت میں کیسے گیا؟ تو اس پر بھی علماء کرام بحث کرتے ہیں. اور ایک حوالہ جو قرآن کریم میں فرما دیا گیا ہے مختلف جگہ پر کہ اہل جنت اور اہل دوزخ کا کلام ہوگا، کہ اہل جنت جب اپنے شناسا لوگوں سے متعلق بات کریں گے تو وہ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ میں کس حال میں ہیں، اور اہل دوزخ بھی انہیں پہچانیں گے بھی صحیح، اور ان کی حالت سے بھی آشنائی پائیں گے کہ کیسی سہولت میں رہ رہے ہیں، تو پھر ان سے اپنے لیے کھانا یا پینے کی شے جو ہے وہ بھی مانگیں گے. اب جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ دارالعمل جو ہے اس سبب کے تحت، اب اس دارالعمل سے جب بندہ برزخ میں منتقل ہوتا ہے تو برزخ دارالعمل نہیں رہتا، وہاں کی صورت اس جہان کے جو اصول ہیں وہ الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح جب بات بالائے آسمان کی آ جائے یا بات جنت کی آ جائے، تو قرآن کریم سے جب ہم اپنے لیے رہنمائی لیں گے تو یہ بات جنت اور دوزخ کے مابین، اہل جنت اور اہل دوزخ کی جو گفتگو ہے وہ ہمیں یہ بات ثابت کرتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ کوئی جنت میں داخل ہوگا تو ہی کلام کر پائے گا. تو بہر کیف جتنا ارشاد فرمایا گیا وہ اس کا ترجمہ میں نے عرض کیا، باقی وہ حصے ہیں جو تشریح ہیں جن کی تفسیر کی جاتی ہے، جن پر مختلف حصوں پر بحث علماء کرام فرماتے ہیں. تو شیطان کا جنت میں جانا یہ کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنت میں ہی گیا تو اس نے کلام کیا، کیونکہ وہ تو دھتکارا ہوا ہو گیا، اسے تو اللہ کریم نے نکال دیا. لیکن جو بھی صورت کلام کی ہوئی، بہام کلام ہوا، چونکہ اس کی شہادت یہی آیات کریمہ دے رہی ہیں، اس سے آگے جہاں تفصیلاً واقعہ بیان فرمایا گیا وہاں قرآن کریم اس کلام کی، بہم کلام کی شہادت دے گا. جو صورت بھی ہوئی، آپ جنت کے دروازے پر آئے، آپ جنت سے نکل کر آسمانوں پر آئے، لیکن یہ جو گفتگو ہوئی اس میں شیطان نے بہکاوا دیا. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے غلطی جانتے ہوئے بوجھتے ہوئے غلطی جو ہے وہ کی کہ حکم سے تجاوز کیا، ایسی نہیں بات. چونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ آپ کا مقصد غلطی کرنا نہیں تھا، چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں نے عرض کیا معصوم عن الخطا ہیں، انہیں حفاظت الہیہ کا وہ درجہ حاصل ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں، وہ دانشتہ غلطی نہیں کر سکتے. اب جہاں بات آتی ہے بشریت کے حوالے سے، اسباب کے حوالے سے، بشری تقاضوں کے حوالے سے، تو بے شمار پہلو ہیں، لیکن دانشتہ تجاوز نہیں ہے. شیطان نے، دوسری جگہ آتا ہے کہ شیطان نے قسم بھی کھائی اللہ کی، تو دھوکہ دیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو. لیکن غلطی سے بھی کوئی عمل جب صادر ہو جاتا ہے تو عمل کا رد عمل ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ سے شیطان نے دھوکہ کیا، اور جس جگہ سے رکنے کا حکم تھا، جس بات سے رکنے کا حکم تھا، اسے اختیار کیا، تو یہ تو ایک عمل ہو گیا. اب اس کے نتیجے کی بات آئے گی، تو نتیجے میں فرمایا فَحْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِي، تو جہاں جس عیش میں رہ رہے تھے، جس سہولت میں رہ رہے تھے، وہاں سے نکلنا پڑا. تو سمجھ آئی کہ اگر نیت اچھی بھی ہو، نیت میں فتور نہ ہو اور کوئی غلطی کر دی جائے، تو نتائج عمل کے مطابق جو ہیں وہ مرتب ہوں. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، فرمایا ہم نے فرمایا چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک رہائش اور معاش ہے. شیطان سے متعلق اور شیطنت سے متعلق, جہاں قرآن کریم نے حق ارشاد فرمایا وہاں حق سے تجاوز کے حصے بھی بیان فرمایا, اور شیطان کو سب سے بڑا دشمن انسان کا اللہ کریم نے ارشاد فرمایا. اب یہاں اس واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ پہلے دن سے اس تعظیم سے لے کر جنت کے نکلوانے تک شیطان نے دشمنی کی, اور یہ وہ تربیت ہے کہ اس دارالعمل میں آ کر جو معاملہ پیش آئے گا. تو معزز سامعین کرام, اس بات کو اس انداز سے لینا کہ اگر شیطان نہ یہ عمل کرتا یا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام یہ دھوکہ نہ کھاتے تو پھر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی نسل جنت میں رہتی, نہیں. چونکہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, یہ جو نیابت کا مقام اللہ کریم عطا فرمایا, فی الارض فرمایا, فی جنہ نہیں ارشاد فرمایا, تو آنا حتمی طور پر زمین پر ہی تھا اور یہی وقت تھا. چونکہ دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اللہ کریم کے, بلکہ کوئی شے دنیا کیا, ہر شے اللہ کریم کے دست و قدرت میں ہے. کوئی شے ایسی نہیں ہے جو از خود ہو جائے اور پھر اس کی اطلاع بارگاہ اجدی میں پہنچ رہے ہو, یہ ایسی بات نہیں ہے. تو فرمایا, ہم نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو, اور تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک رہائش اور معاش, وہی بات جس مقصد کو پیدا فرمایا. اگر اللہ کریم ہمیں ایسا پیدا فرما دیتے کہ جیسے سانس لینا ہمارا ایک طبی عمل ہے, ایک قدرتی مزاج کا حصہ ہے, از خود ہے, اسی طرح اگر عبادت کا اختیار کرنا اور تجاوز سے رکنا یہ بھی فطرت انسانی میں رکھ لیا جاتا تو پھر یہ فرشتہ نما مخلوق ہی ہوتی, پھر یہ بشر نہ ہوتا. بشر کی جو حصے نیابت کی ہیں, یہ جس کا نائب ہے اس سے شناسائی, جہاں اس نے رکھا وہاں کا تصرف اس کے حکم کے تحت, اور اپنے تصرف کے بعد اپنے مالک کو جواب دہی. یہ جہاں بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ نظام ہائے حیات میں آپ کو بے شمار مثالیں ملیں گی کہ نائب کی حیثیت سے جہاں کام سونپا جاتا ہے, مالک سے شناسائی, حدود و قیود تک کی جو اپنے اختیار کے ہیں, پھر جس جگہ جس سے متعلق نیابت ہے ان حصوں سے شناسائی, پھر جو عمل اختیار کیا, جو سنبھالا, جو تعمیر کی, جو کمی بیشی ہوئی واپس جواب دے. تو نائب کے ساتھ یہ سارے اصول جڑے ہوتے ہیں. تو اللہ کریم نے پہلا جو عملی حصہ زندگی کا عطا فرمایا وہ جنت کا ٹھہرنا تھا. پھر جہاں تنبیہ تھی, ایک جنس سے, ایک پھل سے, ایک درخت سے روکنا تھا, پھر جو شیطان کا دھوکہ ہے اس معصوم ہستی کا اس دھوکے سے میں مبتلا ہونا, پھر نتیجتاً اس زندگی سے نکلنا اور تکلیف سے گزرنا ہے. لیکن ساتھ جو بات بہت واضح ہو رہی ہے کہ جو شیطان ازلی دشمن ہے, جہاں جہاں جتنا ہم اس کا اقرار یا اس کی بات مانتے جائیں گے اتنا نقصان بھی اٹھاتے جائیں گے, کیونکہ وہ کوئی وار ضائع نہیں کرنا چاہے گا, وہ ہر وار میں ہمیں اللہ سے دور کرنا چاہے گا. تو پھر فرمایا کہ جہاں جس مقصد کو, جس جگہ, جس مقام کے لیے پیدا فرمایا, تمہارے لیے زمین میں ایک مقررہ وقت تک رہائش. ایسا نہیں ہے کہ ہر شے جو ہے وہ مقرر نہیں ہے, زائد ہے یا کم ہے, کس کا کیا نصیبہ ہے, کس کے لیے کیا دنیا کی زندگی میں وسعتیں ہیں یا تنگیاں ہیں, مقام بلند ہے یا کمزور ہے, وجودی طاقت کیا ہے، ذہنی استعداد کیا ہے، حالات کیا، ہر شے موضع سامعین کرام طے ہے. اس میں جب یہ فرمایا گیا نا ایک مقرر وقت تک رہائش اور معاش طے ہے، تو بحثیت مسلمان اپنے حالات پر اللہ کریم کا شکر ادا کرنا، چونکہ یہ سارے باتیں ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور جب ان باتوں کو ہم مان رہے ہیں تو پھر یقینی بات جو سمجھ آتی ہے کہ جس کو جہاں، جس مقام، جس استطاعت اور جب تک کے لیے اللہ نے رکھا ہے وہی اس کا مقام. تو اپنے مقام سے ناشکری ہے کہ دوسرے مقام کا سوچا جائے اور اپنے مقام پر شکر ادا نہ کیا جائے. بہتری کی تدبیر کرنا سہولت اور آسائش کے لیے جائز جو محنت ہے وہ اسلام تو منع نہیں فرماتا، لیکن کسی دوسرے کی سہولت کو دیکھ کر اس سے کوڑنا، یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی. پھر اسباب اختیار نہ کیے جائیں، محنت نہ کی جائے اور سمجھا جائے کہ شے حاصل ہو جائے، یہ عالم آب و گل کا جو اصول ہے یہ اس کے خلاف ہے، ایسا ہوگا نہیں. تو جہاں جہاں اللہ کریم نے ایک مقرر وقت تک رکھا، اب اس میں دو اوقات ہیں، ایک وقت کل مخلوق کا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا دار دنیا میں تشریف لانا اور دنیا سے آخری فرد کا اٹھنا، کل انسانیت کی حیات ایک بات، پھر سارے میں ہر اکائی کی جو اپنی حیات اور اپنی فرصت ہے وہ پہلو. تو پھر وہ کتنی ہے، ہم کل حیات کی بات کریں تو بھی ایک طرف نہ ختم ہونے والا وقت ہے اور ایک طرف ایک طے شدہ وقت ہے. تو جہاں طے شدہ اور دوسری طرف بے حد و حساب بات آ جائے تو موازنہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم مزید غور کریں اور اکائی وہ جو میں اور آپ ہیں اپنے وقت اور اپنی فرصت کو لے آئیں تو بڑا تھوڑا اور بڑا معدود ہے اور معاش ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ جو مخلوق پہلے گزر گئی وہ ہمارے حصے کا کھا گئی یا وہ اپنے حصے کا چھوڑ گئی، تو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میں زور بازو سے جو رزق جمع کر لوں گا، رزق وہی جمع ہوگا جو تیرے حصے میں ہے، چونکہ اللہ کریم نے دنیا پر جب بھیجا جا رہا ہے اس وقت ارشاد فرما رہا ہے کہ ایک مقرر وقت ہے اس تک رہنا ہے، اور اس بھول بھلائیے میں کوئی پڑ جائے کہ میں مجھے موت نہ آئے، وہ کہتے ہیں نا ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ آب حیات ڈھونڈو، اب یہ اس سے مراد پتہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا پانی، ایسا گھونٹ مل جائے جس سے مجھے موت ہی نہ آئے. وہ بھائی دنیا ایسی نہیں ہے کہ ایک دھماکہ ہوا اور ارض و سما وجود میں آ گئے، اس کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، اس نے اسے پیدا فرمایا، ہماری آشنائی کے لیے اس نے کلام ذاتی عطا فرمایا، ہمیں تخلیقی طور پر کوئی بچہ جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے اندر جو وصف ہے وہ بہتری کا ہے، اس کے اندر اس کا قلب جو ہے وہ پاکی پر ہوتا ہے، دینی فطرت پر ہوتا ہے، اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے، اس کے حالات، اس کے بڑے، اس کے ماں باپ، پھر اس کا مزاج، اس کی پسند، اس کے فیصلے اسے کسی ایک طرف منسوب کرتے ہیں یا لے جاتے ہیں. اللہ کریم تو غفور الرحیم ہے، تو فرمایا ایک مقرر وقت اور معاش. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، فرمایا پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے تو اس نے ان کو معاف کر دیا. شیطان کا دھوکہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کریم کے نبی ہے، اور وہ درد اور تکلیف کہ جس شے کو اللہ کریم نے منع فرمایا وہ غلطی سے ہی اختیار ہو جائے تو اس کیفیت میں کتنا درد ہوگا، کتنی تکلیف ہوگی، کتنی تڑپ ہوگی کہ ایسا نہ ہوتا، میرے اللہ نے منع فرمایا. اب یہ بات تقویٰ کی ہے، بات تعلق مالا کی ہے، بات بندگی کی ہے، بات اپنے مالک سے آشنائی کی ہے، اور یہی وہ کیفیات اور حال ہیں جو اس بشر کو فرشتوں سے مختلف کرتی ہے۔ تو اللہ کریم غفور الرحیم نے، اللہ کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ کلمات سکھائے، یعنی کچھ دعائیں ایسی عطا فرمائیں، اور عموماً مفسرین کرام ربنا ظلمنا یہ جو دعا ہے یہ فرماتے ہیں، لیکن یہ بات حتمی نہیں ہے کہ نمومی طور پر جو زیادہ مکلمات اس حوالے سے بیان فرماتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ربنا ظلمنا انفسنا فلم تغفر ترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ کلمات سکھائے تو فتاب علی، اس نے ان کو معاف کر دیا۔ حدیث مبارکہ میں اس حوالے سے معافی اور عطا فرمانا اور غلطی، اس حوالے سے ایک مفہوم عالی عرض کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی غلطی کرنے والا نہ ہو تو اللہ مخلوق اٹھا لے، ایسی مخلوق پیدا کر دے جن سے غلطیاں ہوں، پھر وہ اس کے حضور معافی کے طالب ہوں اور وہ انہیں معاف فرمائے۔ تو اللہ کریم کو معاف فرمانا محبوب ہے، چونکہ معافی کی جب طلب کی جاتی ہے تو یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے، مالک کی ملکیت میں ہونے کا اظہار ہوتا ہے، اس کی ذات کے ماننے کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ کریم غفور الرحیم ہے، معاف فرماتے ہیں، تو اللہ کریم نے انہیں کچھ کلمات سکھائے، فتاب علیہ، تو اس نے ان کو معاف کر دیا۔ انہو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب جس زندگی کو بسر کرتے ہوئے میں شرمندگی محسوس کر رہا ہوں اور اس شرمندگی کا احساس نصیب ہونا، یہ بنیادی طور پر اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ یہ احساس نصیب ہو جائے۔ اس غلطی اور کوتاہی سے بجائے معافی مانگنے کے، اگر میں یہ سوچوں کہ میں کس منہ سے معافی مانگوں، میں کس منہ سے نماز پڑھوں، میں کس منہ سے رکوع سجود کروں، اور کوئی راستہ ہے، اور کوئی در ہے، کوئی جگہ ہے، تو ہمیں وہ تعلیم بنیاد ہی سے عطا فرما دی کہ جہاں کمی بیشی ہو اس کے حضور حاضر ہو جاؤ، معافی کے طالب ہو جاؤ، وہ معاف فرما دے گا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی غلطی کوتاہی کرتے ہیں، اگلی جو عبادت کا وقت آیا اسے کس لیے چھوڑ دیا، میں کس منہ سے اللہ کے حضور پہ، منہ یہی ہے جس منہ سے غلطی کی ہے، اور یہی حل ہے اور یہی رستہ ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ شیطان مزید جو ہے نفس کو ہوا دیتا ہے کہ جی اب میں نے اتنی غلطی کر لیا، میں کس منہ سے میں اللہ کے حضور جاؤں۔ دیکھو اللہ کریم کی ذات، اس کی صفات لامحدود، سارے جہان کے گناہ معزز سامعین کرام جمع کر دو تو جو اللہ کریم کی صفت معاف فرمانا ہے اس سے بڑھ جائے، اس کی رحمت سے گناہ مخلوق کے بڑھ جائیں۔ جس طرح اس کی ذات لامحدود ہے اسی طرح صفات باری تعالیٰ لامحدود۔ تو بات جو ہمیں تعلیم یہاں سے ہمیں مل رہی ہے، نصیب ہو رہی ہے کہ جہاں غلطی ہے اسے مانا جائے، اس غلطی کا اقرار کیا جائے اور اس کے حضور معافی مانگی جائے۔ ان موضوعات کو لے کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر عمومی بات کرنا بڑی نازک جگہ پہنچا دی گی، جو کہ ہم کرتے ہیں، اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے جب عمومی بات میں سنتا ہوں معاشرے میں جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے جیسے کسی عمومی تذکر جو واقعہ اس کا تذکرہ کر رہا ہوں، نہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، ساری جو انسانیت ہے اس کے والد ہونے کا شرف اللہ نے انہیں عطا فرمایا، تو وہ ادب اور لحاظ ضروری ہے، لیکن ان حصوں سے، اس واقعے سے، اللہ کریم کے اس ارشاد سے ہمیں اپنے لیے بہت بڑی رہنمائی نصیب ہو رہی ہے کہ جہاں جہاں ہم غلطیاں کریں ہم اس غلطی کا ادراک کریں، اس سے تکلیف ہو، اللہ کے حضور ہم معافی مانگیں، فتاب علیہ، اس نے ان کو معاف کر دیا، تو غفور الرحیم ہے، اس کے حضور معافی کا طالب ہونا یہی بات ثابت کرتی ہے کہ اللہ کریم نے اس بندے پر رحم فرما دیا ہے، وگرنہ زبانیں گنگ ہو جائیں، منہ قبلہ رخ ہو نہیں اگر اسے منظور نہ ہو، اگر کوئی پہنچ گیا اور وہ نہیں چاہتا اور وہ پہنچ گیا کہ میں معافی مانگتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کریم تو محتاج ہو گئے، نہیں، کوئی پتا، خشک پتا ہوا کی نظر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے منظور نہ ہو. انہو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو معزز سامعین کرام، کلام ذاتی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے. پہلے واقعہ ارشاد فرمایا کہ معافی کے کلمات، یعنی معافی مانگنی پڑے گی، اقرار کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو اس کے حضور پیش کرنا پڑے گا، انہو التواب الرحیم. اب پریشان نہ ہو، اپنے آپ کو پیش کرو. فتاب علیہ تو فرمایا نا، معاف فرما دیا. انہو التواب الرحیم، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اس معافی اور اس رحم کا ساتھ اعلان فرمایا جا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں گزشتہ کی معافی عطا فرمائے، اللہ کریم ہمیں آنے والے وقت کی جو زندگی ہے اس میں عمل صالح اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.